جو عرش حق کے قریب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کاسیر ہوں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کاسیر ہوں, در فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں میں نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میں غم و الم میں ہوں مبتلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون طبیب.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, نماز خدا سے رابطہ اور قربت کا بہترین ذریعہ ہے. معرفت کے ساتھ ادا کیا جانے والا ہر سجدہ اور ہر رکعت اسے اپنے پروردگار سے نزدیک کرتے ہیں اور شیطان سے دور لے جاتے ہیں. اسی لیے انسان نماز کی وجہ سے برائی سے دور رہتا ہے. پس نماز انسان کو رسوائی سے بچاتی ہے اور شیطان کو رسوا کرتی ہے. نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑ دو. خدا نے امام کے وجود کو ظلم و ستم کے خلاف قیام کے لیے باقی رکھا ہے, جو مومنین کے لیے خیر اور ظالم کے لیے موت کا پیغام ہے. لہذا جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے تو ان کے دوش پر کسی ظالم کی بیعت کا توقع نہیں ہوگا اور آپ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے. میں جس وقت بھی خروج کروں کسی طاغوت کی بیعت میری گردن میں نہ ہوگی. ہم امام سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن امام ہم سے غافل نہیں اور ہر وقت ہم پر ناظر و نگہبان ہے. امام کی اس نظارت کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے محفوظ ہیں. اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم تمہارا خیال رکھنے میں کوتاہی نہیں کرتے اور تمہاری یاد بھلاتے نہیں ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پریشانیاں تمہیں گھیر لیتی اور دشمن تمہاری جڑیں کاٹ ڈالتے. خدا سے ڈرو اور ہماری مدد کرو. ظہور کا وقت خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ ظہور کا دار و مدار علامتوں پر نہیں بلکہ اسباب کی فراہمی پر ہے. جس وقت اسباب فراہم ہو گئے خدا اسی لحظے امام کو ظاہر کر دے گا. اسی لیے ظہور کا وقت معین کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور کا امر اللہ کے حوالے ہے, وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں. عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس سے اجازت لی جائے. ہمارے مقدس دین میں اس بات کی سختی سے تاکید ہے کہ دوسرے کا مال ہو یا اشیاء استعمال سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے. ہمارا خالق اور راضی خدا ہر لمحے ہمیں فیض پہنچا رہا ہے اور ہم اپنی مخلوق پر ناظر ہیں. اس کی ذات کی کوئی حد و انتہا نہیں, اسی لیے جسم بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ جسم محدود ہوتا ہے, پس ایک ذات ایسی ہے کہ اس جیسی ذات کوئی بھی نہیں. بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اجسام کو خلق کیا, رزق کو تقسیم کیا, کیونکہ نہ وہ خود جسم ہے نہ اس نے کسی جسم کے اندر حلول کیا ہے, اس کے مثل کوئی چیز نہیں, اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے مختصر و جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے.
سامعین گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا. اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے, کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے, کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے. چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی, بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے. جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے, پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیں, اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھیں تو سختی کا مظاہرہ کریں.
سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احادیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہیں اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ فاطمہ
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے مختصر و جامع تفسیر پر مشتمل پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، سورج کا اگر وجود نہ ہو تو رات کا اندھیرا کبھی نہ چھٹے، دن کی روشنی کبھی نہ گزار نہ ہو۔ اس لیے سورج کا وجود اگرچہ بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو، انتہائی ضروری ہے تاکہ دن کے نمودار ہونے کی خبر لا سکے۔ امام علیہ السلام کا وجود اگرچہ پردہ غیبت میں ہو، انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کا وجود پردہ غیبت میں بھی ظلمتوں میں روشنی کا سبب ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو یہ دنیا ظلمتوں اور فساد سے اتنی تاریک ہو جاتی کہ ایک پل بھی اس میں گزارنا مشکل ہو جاتا۔ امام علیہ السلام بادلوں کی اوٹ میں چھپے سورج سے خود کو تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، زمانے غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے۔ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ظلم، فساد، خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام امام کے ظہور سے مشروط ہے، اس لیے اس کو فرج یعنی آسانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آسانی اور آسائش جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا ماحول جس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہ ہو، بس ایسے وقت کی دعا کرنا اہم کاموں میں سے ایک ہے۔ تاجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو، کیونکہ یہی تمہارے لیے فرج ہے۔ اگر خدا پر یقین ہے اور امام کو خدا کا نمائندہ اور حجت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام امور اپنے امام کے سپرد کر دینا چاہیے اور انہی سے مدد اور نصرت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرو اور ہماری بات مانو، امور کو ہمارے حوالے کر دو کہ سرچشمے سے سیراب کر کے لوٹانا ہمارا کام ہے، جیسا کہ سرچشمے تک لے جانا بھی ہماری ذمہ داری تھا۔ جو بات تم سے چھپائی گئی ہے اس کی تلاش میں نہ جاؤ، مودت کے ساتھ واضح راستے پر اپنا مقصد ہماری جانب قرار دو۔ قرآن کی روح سے خدا کا وعدہ ہے کہ اپنے نور کا اتمام کرے گا، باطل کو نابود کرے گا اور زمین پر صالحین کی حکومت دے گا۔ جب خدا کی ذات ارادہ کرے اور کوئی وعدہ کرے جو کہ قادر مطلق ہے تو وہ ضرور پورا ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ حق اپنے کمال تک پہنچے اور باطل نابود ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں اس پر گواہ ہے۔ ظہور کے لیے صرف خدا کے حکم ضرورت ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا ہمیں کلام کی اجازت دے گا اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا اور تم پر سے گھٹن کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ اور سامعین، لیجیے آئیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی، اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے۔ تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادے ام، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد۔
کتابش،
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی، ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی، کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی، اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان، یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من۔
کتاب تن،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتاب تن۔
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان۔ سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
پاسپورٹ۔
عکس،
فوٹو۔
کیف،
پرس۔
قلم، مداد،
پینسل۔
دفتر،
کاپی۔
پوشه،
فائل یا فائل کور۔
اتاق،
کمرہ۔
صندلی،
کرسی۔
کفش،
یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں، اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ۔
عکستان،
تمہارے فوٹو۔
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامن، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است.
آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
ان کا کمرہ چھوٹا ہے. سامعین آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. جی.
گزرنامه من سیاسی است.
گزرنامه من سیاسی است یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است.
عکستان بزرگ است یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
اتاقشان کوچک است یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران کی دفاعی پیش رفت اور بحریہ کے جدید ترین جنگی وسائل نے امریکہ کے جنگی بیڑوں کے لیے سنجیدہ خطرات پیدا کر دیے ہیں. امریکی میگزین نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ. ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط میں ہندوستانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. غزہ کے علاقے رفح پر صہیونی حکومت کا فضائی حملہ، 3 فلسطینی پولیس اہلکار شہید. شہداء غزہ کی تعداد 48,271. ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچنے کے واقعے کے بعد بی جے پی حکومت پر حزب اختلاف کی کڑی تنقید. اور بنگلہ دیش میں ہزاروں پرائمری ٹیچروں کی بحالی کے لیے وسیع مظاہرہ، پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال، مظاہرین اور پولیس میں تصادم. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. امریکی میگزین نیشنل انٹرسٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں انواع اقسام کے کروز اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے کی ایران کی توانائیوں اور ان سے امریکی جنگی بیڑوں کو نقصانات پہنچنے کے امکانات بڑھ جانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیگر جدید ترین جنگی وسائل کے ساتھ ہی جدید ترین ایرانی ڈرون بوٹس نے امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بیڑوں کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے پاس سمندری جنگ کے کچھ ایسے وسائل موجود ہیں جو امریکی جنگی بیڑوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک سکتے ہیں۔ نیشنل انٹرسٹ نے اسی کے ساتھ اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایک الٹرا وائلٹ الیکٹرو آپٹیکل 800 کلو کے وار ہیڈ لے جانے والے ایران کے خلیج فارس نامی میزائلوں کو ہدف کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور یہ میزائل خلیج فارس یا آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے جنگی بیڑوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں اور انہیں قابل ملاحظہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مذکورہ میگزین لکھتا ہے کہ خلیج فارس میزائلوں کو چند دیگر میزائل سسٹم اور ہویزہ کروز میزائل سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ سومار کی رینج 2000 کلومیٹر اور ہویزہ کی رینج 1250 کلومیٹر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے حال ہی میں دھماکہ خیز مواد سے بھری جدید 110 ماڈل کی انڈر واٹر سوسائڈ ڈرون بوٹس کی رونمائی کی ہے۔ یہ انڈر واٹر ڈرون بوٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہدف کی طرف بھیجی جا سکتی ہے، اور اس کی انڈر واٹر چلنے کی توانائی غیر معمولی ہے اور دشمن کے لیے اس کا پتہ لگانا بہت دشوار ہے۔ نیشنل انٹرسٹ میگزین نے ایران کی انڈر واٹر سوسائڈ ڈرون بوٹس کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ پیش رفت اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ایران امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بیڑوں کو نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ کے آخر میں ٹرمپ حکومت کو نصیحت کی ہے کہ اپنے طیارہ بردار بحری جنگی بیڑوں کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے ایران کے قریبی سمندر میں کروز میزائلوں سے لیس آبدوزیں تعینات کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے جو بحر ہند کے ساحلی ملکوں کی کانفرنس آئی او آر اے میں شرکت کے لیے مسقط کے دورے پر ہیں، ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس کانفرنس میں شرکت پر اپنی مسرت کا اظہار کیا، جس کی میزبانی ہندوستان اور عمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ کانفرنس بحر ہند کے ساحلی ممالک کے درمیان شراکت داری اور تعاون کو فروغ دینے کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے مختلف سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے اس بارے میں اپنے ایکس پیج پر ایک پیغام میں لکھا کہ آج شام میری ایرانی وزیر خارجہ سے اچھی ملاقات ہوئی، ہم نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات کی۔ جنوبی غزہ میں جارحہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی رفح میں فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کی وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں امدادی ٹرکوں کے داخلے کو محفوظ بنانے کے لیے ان پولیس اہلکاروں کو علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ اس جرم کی مذمت کرتے ہیں اور ثالثوں اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قابض فوج کو پولیس فورس کو نشانہ بنانے سے روکے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بھی کہا ہے کہ اتوار کی صبح رفح شہر کے مشرق میں صہیونی ڈرون کے ذریعے انسانی امداد کے داخلے کو یقینی بنانے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں پر کیا جانے والا بزدلانہ حملہ، جس کے نتیجے میں 3 افراد شہید ہوئے، جنگ بندی معاہدے کی صریح اور خطرناک خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے ملبے کے نیچے سے مزید 6 شہدا کی لاشیں ملنے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ جارحہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 48,250 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف کوئی مہاجرت نہیں ہوگی۔ حماس نے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کو ایک بڑی قومی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ قیدیوں کی آزادی فلسطینی قوم اور استقامتی تحریک کی اولین ترجیح رہے گی۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی، غزہ سے ان کی بے دخلی اور ان کے خاتمے، نیز سرزمین فلسطین پر قبضے کے لیے ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے منصوبوں کا ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قدس کے علاوہ اور کسی طرف فلسطینیوں کی مہاجرت نہیں ہوگی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قدس اور مسجد الاقصی کی علامتی تصویر اور دشمن کے جنگی قیدیوں کی حوالگی کی تقریب میں فلسطینی عوام کی وسیع شرکت غاصبوں اور ان کے حامیوں کے لیے اس پیغام کی حامل ہے کہ قدس اور مسجد الاقصی ہماری ریڈ لائن ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن کے جنگی قیدیوں کے چھٹے گروپ کی آزادی اس بات کی تاکید ہے کہ مذاکرات اور جنگ بندی معاہدے کی پابندی کے علاوہ ان جنگی قیدیوں کی آزادی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ حماس نے ایک اور بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہماری جانب سے 3 صہیونی قیدیوں کی رہائی دشمن کو جنگ بندی معاہدے، انسانی پروٹوکول اور بغیر کسی لیت و لال کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کی پابند بناتی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ملت فلسطین کو بے دخل کرنے کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے فلسطینی قوم کا اتحاد کافی ہے، جس طرح کے اس اتحاد سے ہم نے اب تک غاصبوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ نسل پرستانہ اور تشدد آمیز ظالمانہ رویے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کے منافی قرار دیا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ استقامتی محاذ نے دشمن کے جنگی قیدیوں کے سلسلے میں سبھی اخلاقی قدروں کی پابندی کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ مقبوضہ فلسطین کے دورے پر ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق مارکو روبیو اتوار کو تل ابیب پہنچے ہیں۔ مارکو روبیو کا مشرق وسطی کا دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے اور اسے ایک تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کی تجویز کو فلسطینیوں اور عرب اور مسلم دنیا کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ پیشکش فلسطین میں جنگ بندی کے ایک معاہدے کے نفاذ کے بعد سامنے آئی ہے۔ لندن میں غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں وسیع مظاہرے ہوئے ہیں۔ لندن سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق مختلف سماجی اور فلسطین کی حامی تنظیموں کی کال پر اتوار کو ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف مظاہروں میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان مظاہروں میں لندن میں مقیم مسلمانوں، صہیونزم کے مخالف یہودیوں اور فلسطین کے حامی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ لندن میں ہونے والے ان مظاہروں میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اور ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ غزہ فروخت کے لیے نہیں ہے اور فلسطینیوں کا نسلی تصفیہ بند کیا جائے۔ غزہ کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت میں انجام پانے والے ان مظاہروں میں لندن حکومت سے ٹرمپ کے منصوبے کی سرکاری مخالفت کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی رات بھگدڑ مچنے کے واقعے کے بعد حزب اختلاف نے بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ہندوستان میں نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی رات بھگدڑ مچنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق بھاری بھیڑ کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ واقعے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور الہ آباد مہا کمبھ کے لیے 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد میں مہا کمبھ کے لیے ٹرین خدمات اور بہت زیادہ رش کی وجہ سے پلیٹ فارم نمبر 14 اور 15 پر افراتفری مچ گئی، جس سے بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے اور دہلی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ بھگدڑ کے اس واقعے کے بعد حزب اختلاف نے انتظامات کے سلسلے میں بی جے پی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ بنگلہ دیش میں نئی انتظامیہ کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈھاکے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہزاروں پرائمری ٹیچروں کی معطلی کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ 6,000 سے زیادہ معطل پرائمری ٹیچروں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ یہ مظاہرے اتوار کی صبح 9 بجے شاہ باغ نیشنل میوزیم کے سامنے شروع کیے گئے، جو شام تک جاری رہے۔ پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کے استعمال کے علاوہ لاٹھی چارج بھی کیا۔ دی ڈیلی اسٹار آن لائن کے مطابق مظاہرین نے پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کے بعد پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک چلتا رہا۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کے احکامات پر واشنگٹن سے امریکی بموں کی فراہمی کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایم کے 84 قسم کے 1800 بموں کو امریکہ کے سابق صدر بائیڈن کے حکم سے، جن کی فراہمی کو روک دیا گیا تھا، موجودہ صدر ٹرمپ کے حکم سے ہفتے کی رات اسرائیل کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی وزارت جنگ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو 60 ارب 6 کروڑ ڈالر مالیت کے ہیل فائر میزائل فروخت کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ ایکسیوس ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزارت خارجہ نے اسی طرح اسرائیل کو 6 ارب 7 کروڑ اور 50 لاکھ ڈالر مالیت کے دیگر جنگی ساز و سامان کی بھی فروخت کی منظوری دی ہے۔ اس سودے میں 18,000 بم بھی شامل ہیں، جو اسی سال فراہم کیے جائیں گے۔ اسی طرح 2028 تک 3,000 ہیل فائر میزائل فراہم کیے جانے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اس سے پہلے متعدد باخبر ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ ٹرمپ حکومت نے امریکی کانگریس سے اسرائیل کو 1 ارب ڈالر قیمت کے جدید ترین ہتھیار فروخت کیے جانے کی منظوری دینے کی اپیل کی ہے، جن میں جدید ترین ہتھیار شامل ہیں، ایسے ہتھیار جنہیں اسرائیل نے غزہ کے نہتے عوام کے خلاف استعمال بھی کیا ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو 2,000 پاؤنڈ وزنی بم کی فروخت پر عائد پابندی اٹھا لیے جانے کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں میں 700 سے زیادہ ملین ڈالر مالیت کے 1,000 پاؤنڈ وزنی 4,700 بم اور 300 ملین ڈالر مالیت کے فوجی بلڈوزر بھی شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نشریات کا آخری پروگرام فلسطینی کاز، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
پروگرام فلسطینی کاسٹ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حماس اور غاصب شہون حکومت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ انجام پا رہا ہے اور اس حوالے سے دونوں طرف نے قیدیوں کو رہا کیا ہے. کتنے صہیونی قیدی رہا ہوئے اور کتنے فلسطینی قیدی رہا ہوئے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اور اسکائپ پر مہمان بھی موجود ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا آج کے پروگرام فلسطینی کاسٹ میں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں, پروگرام فلسطینی کاز آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں میں نے عرض کیا کہ حماس اور غاصب شہون حکومت کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا چھٹا مرحلہ انجام پا رہا ہے. دونوں طرف نے قیدیوں کو رہا کیا ہے اور اگر بات کی جائے صہیونی قیدیوں کی تو 3 صہیونی قیدی ہیں جو رہا کیے گئے اور اس کے بدلے میں 369 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے. جی ہاں, قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا مرحلہ انجام پایا جسے صہیونی حکومت کی ایک اور شکست سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر جب اپنی جارحیت کا آغاز کیا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ طاقت کے زور پر ان قیدیوں کو رہا کروائے گی, لیکن 15 ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اور غزہ پر مسلسل بمباری اور حملوں کے باوجود وہ ایک بھی قیدی کو رہا کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں اور اسے صہیونی حکومت کی ایک بہت ہی بڑی شکست اور حماس کی بہت بڑی فتح سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اب جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر پروفیسر احمد تیموری صاحب کو. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں موجود
ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا مرحلہ انجام پایا اور تمام تر دھمکیوں کے باوجود صہیونی حکومت اپنے کسی قیدی کو رہا نہیں کرا سکی اور مجبور ہو گئی کہ جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرے اور اس معاہدے کے تحت اپنے قیدیوں کو واپس لے. تو آپ صہیونی حکومت کی اس شکست اور حماس اور مجاہدین کی فتح کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو ہم اس جانب اشارہ کرنا چاہیں گے کہ جنگ بندی کس وقت اور کس زمانے میں قبول کی دونوں فریقوں نے, کیونکہ 16 ماہ تقریباً جنگ رہی اور اس تقریباً 48,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے اور 111,000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور صہیونی حکومت مجبور ہو گئی اس جنگ بندی کو قبول کرنے پر. وہ وجہ یہ تھی کہ صہیونی حکومت پوری طرح سے اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہی اور حماس کی جانب سے شرائط کو قبول کرنا اور جنگ بندی قبول کرنا دو دلیل کی بنیاد پر تھا اور اس کے دو پیغامات تھے. وہ یہ تھے کہ حماس بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی پابند ہے اور سلامتی کونسل کے فیصلوں کے بھی پابند ہے اور یہ جو فیصلہ ہے کہ حماس نے اس کو قبول کر لیا وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مصر اور اردن نے آتے اس جنگ بندی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. یہی مصر اور اردن تھے, یہ صرف اور صرف 15-16 ماہ تک غزہ کے عوام کے قتل عام کا تماشا دیکھتے رہے اور اس کے بعد جنگ بندی معاہدے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا. حماس نے واضح کر دیا کہ وہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور ساتھ ہی یہ کہ حماس عالمی قوانین اور ضابطوں کی پابند ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں صہیونی حکومت نے اس بات کو جو قبول کیا وہ 15 ماہ کی اس جنگ نے اسرائیل کے اہداف کو تقریباً نابود کر دیا, جن میں سے ایک ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے مختلف عرب ممالک کے ساتھ اور اسلامی ملکوں کے ساتھ نارملائزیشن کے عمل کو آگے بڑھانا تھا, اور ساتھ ہی دیگر معاملات میں بھی. ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کو قبول کرنا ہی پڑا اسے, اور اب جنگ بندی کے فوراً بعد اس قیدیوں کے تبادلے کا مرحلہ شروع ہوا ہے, اور یہ چھٹا مرحلہ عمل میں آیا, اور حماس سچائی کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے کر رہی ہے. اور حماس کی جانب سے اس عمل درآمد کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا صہیونی حکومت کس حد تک اس جنگ بندی معاہدے کی پابند ہے. ہم نے یہ دیکھا پچھلے دنوں کہ اسرائیل نے کئی مرتبہ جنگ بندی کے قوانین کی خلاف ورزی کی, جس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں حماس کو, اور کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ اگر یہ ہفتے تک تمام قیدی رہا نہ ہوئے تو پھر بہت سخت اقدام کیا جائے گا. لیکن حماس نے اس کی مخالفت کی اور اس دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صہیونی حکومت نے اور یہ واضح اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی شرائط کے تحت ہی قیدیوں کو آزاد کریں گے. لہذا مصر اور اردن جو گارنٹر کی حیثیت سے اس معاہدے کے اندر شریک تھے, انہوں نے صہیونی حکومت کو اس بات پر وادار کیا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی پابندی کرے. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر غاصب صہیونی حکومت مجبور ہوئی, اور ہم نے یہ دیکھا کہ صہیونی حکومت کے قیدیوں کو جب رہا کیا گیا تو اس کے بعد پھر فلسطینی حماس کے نیو فورسز نے ان اسلحوں کے ساتھ ان کو رہا کیا کہ جو اسلحے.
اچھا, آپ نے اشارہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ تمام قیدیوں کو آزاد کیا جائے ورنہ وہ غزہ کا جہنم بنا دیں گے. جب جنگ بندی معاہدہ ہو چکا اور قیدیوں کے تبادلے کی شرائط طے ہو چکی کہ کتنے مرحلوں میں کتنے قیدی دونوں طرف کے رہا کیے جائیں گے, تو پھر اس جنگ بندی معاہدے سے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے ہٹ کر ٹرمپ صاحب اپنی راگنی کیوں لاپ رہے ہیں, اپنے مطالبات کیوں پیش کر رہے ہیں آگے؟
دیکھیے, صہیونی حکومت اس وقت لبرل ڈیموکریسی کے جو نظریات ہیں اس کا ایک سمبل ہے اسرائیل, اور امریکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے, اور اس خطے کے اندر امریکہ جو اپنی سیاسی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے, خارجہ پالیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کی اس کو ضرورت ہے. لہذا ٹرمپ نے اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد تمام اسرائیلی قیدیوں کو آزاد, حتیٰ کہ حماس اور میں استقامتی محاذ کو پورے ہم جو ہیں وہ نشان عبرت بنا دیں گے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو اسرائیلی قیدی حماس کی قید میں ہیں ان میں سے زیادہ تر امریکی ہیں, اور مختلف ملکوں نے اسرائیل کی اس سلسلے میں بہت مدد کی تھی اور اب بھی کر رہے ہیں کہ مالی اور اقتصادی اور اسلحہ جاتی حمایت بھی کر رہے ہیں, اور حتیٰ کہ انہوں نے بعض ممالک نے اسرائیل کے لیے اپنے فوجی بھی بھیجے تھے. لہذا امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, نیل تا فرات کا جو منصوبہ تھا اسرائیل کے قیام کا, وہ تو تقریباً وہ اسرائیل کے قیام کے ذریعے سے امریکہ اس علاقے کے اندر پورا کرنا جاتا تھا, اور اسرائیل کو وہ اس علاقے کے اندر ایک اپنا چوکیدار اور ایک اپنا تھانے دار بنا کر رکھنا چاہتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اگر امریکہ اور نیٹو نہ ہو اس علاقے کے اندر اور ان کی طاقت نہ ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا اس علاقے کے اندر, حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی باقی نہیں رکھ سکتا ہے. لہذا افسوس کے ساتھ یہ بات میں یہاں پر کہوں گا کہ اقوام متحدہ ہو یا بین الاقوامی ادارے ہوں یا سلامتی کونسل ہو, وہ انہوں نے صرف اس 16-17 ماہ کے دوران صرف تماشا دیکھا اور کوئی بھی اقدام وہ نہیں کر پائے. متعدد جو انہوں نے قراردادیں بھی پیش کیں جو سلامتی کونسل کی جانب سے پیش کی گئیں, حتیٰ ہم نے یہ دیکھا کہ ہیگ کی عالمی عدالت کی جانب سے اسرائیل کے وزیر جنگ کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے, لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. لہذا اب ہمیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جنگ جہنم کے دروازے کھولنے کی جو بات کہی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ جہنم کے دروازے اب صہیونی حکومت یعنی اسرائیل پر کھلیں گے, اور جس نے کہ اس نے بڑی تعداد میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا, جن تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور تقریباً 1,00,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں, اور مہاجرت ظاہر ہے کہ مہاجرت کے معنی اور مفہوم اپنے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ تو ایک طرف, لیکن امریکہ اور اسرائیل کے جو دیگر اتحادی ہیں وہ باوجود اپنے تمام تر معاملات کے صرف تماشا ہی دیکھتے نہیں رہے ہیں بلکہ اسرائیل کی ہر طرح سے حمایت کرتے رہے ہیں. اور یہ بھی میرا ایک سوال ہے کہ غزہ کے اندر آپ نے کیا کیا ہے؟ پچھلے 16 ماہ کے دوران آپ نے کئی ایک ایٹم بموں کے برابر غزہ پر بم برسائے ہیں, اور اس علاقے کے اندر تقریباً یعنی تقریباً یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 16 ایٹم بم کے برابر آپ نے بارود برسایا ہے غزہ کے اوپر, اور تقریباً 50 ملین ٹن جو ملبہ ہے اس وقت تخریب شدہ عمارتوں کا. ہمیں تو یہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگا ساکی کی تباہ کاریوں کی یاد دلاتا ہے غزہ کا جو منظر ہے. نہ دوا ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس نہ کھانے پینے کی ضروری اشیاء موجود ہیں, بلکہ کم ترین انسانی زندگی کے امکانات موجود ہیں. انہوں نے صرف اور صرف اپنے دفاع کیا ہے. کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جو ہے جرم و جنایات کا سبب بننا چاہیے, ان کے خلاف ہونا چاہیے؟
اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب محمد احمد کاظمی صاحب. کاظمی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, موضوع ہمارا آج فلسطین ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے کا 6ٹا مرحلہ انجام پا رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قیدیوں کے اس تبادلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بجائے یہ کہ اس سے ہونی حکومت کو کوئی نصیحت کریں, فلسطینیوں کو دھمکیوں پر دھمکیاں لگائے جا رہے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ بہت ہی کئی معنی میں بہت ہی غیر معمولی ہے.
جی
ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے باوجود کہ سیٹرڈے دوپہر 12 بجے تک تمام اسرائیلی قیدی چھوٹ جائیں نہیں تو قیامت برپا ہو جائے گی, وہ ہوا نکل گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کی. اور اسی دھمکی کے مطابق غلطی نتن یاہو نے بھی کی کہ وہ دھمکی دہرا دی, اپنی حیثیت اس کو معلوم نہیں تھی. اس کے بعد فوراً ہی بیان بدلا, اور حماس کی طرف سے جب وہ کہا گیا کہ جو پہلے سے طے کیا گیا ہے 3 قیدیوں کی رہائی صرف اتنی ہی کریں گے, تب انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کریں گے تو ہم بھی تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک محاورہ ہے, اردو والے کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں, بہت ہی تھوڑا سا دلچسپ ہے, اس لیے میں بیچ میں ذکر کرتا ہوں کہ دیر سے زیادہ چمچ گرم, یعنی اسرائیل اور حماس کی لڑائی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے بھی آگے بول گئے. تو یہ ان کا جو وہ بیان تھا وہ بالکل بے معنی ہو کر کے رہ گیا, اور یہ بھی پتا چلا کہ جو ٹائم طے تھا, میں مسلسل اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا, لوکل ٹائم کے حساب سے 9 بجے وعدہ کیا گیا تھا, 9 بجے کی امید تھی اسرائیلی 3 قیدیوں کی رہائی کی, وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ لیٹ, اور وہاں مسلسل کیمرے لگے رہے, اور اسرائیل میں حکومت اور جو چھوٹنے والے تھے ان کے گھر والے ٹیلی ویژن اسکرین پر مسلسل دیکھتے رہے, وہاں کوئی ان کا اتا پتا نہیں. تو یعنی آخری منٹ تک بھی انہوں نے اپنے وجود کا, اپنے فیصلوں کی اہمیت ان کے سامنے ظاہر کر دی. ایک تیسری وجہ آج بہت ہی اہم تھی, وہ یہ کہ سب سے زیادہ ریشو کے حساب سے, یعنی اب تک, اب سے پہلے جو رہا کیے گئے, 1 کے بدلے 50, 1 کے بدلے 30, اس طرح سے تھا, اور جو ایوریج آ رہا تھا اب تک, اب سے پہلے تک, وہ 47.5 ایک اسرائیلی کے بدلے 47.5 اسرائیلی فلسطینی قیدی رہا ہوئے, 1 کے بدلے 123, یہ بہت بڑی تعداد ہے. تو اس تعداد میں رہا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے ہار چکا ہے, اور جس طرح سے حماس کے لڑاکوں نے اپنا وجود اب بھاری بھرکم اور اسرائیل سے چھینے ہوئے ہتھیار, حتیٰ کہ وہ جو بڑی کالی گاڑی تھی اس کے بارے میں بھی کہیں کہیں رپورٹ ایسی آ رہی ہے کہ وہ بھی اسرائیل سے ایک طرح سے چھینی ہوئی کار تھی, تو وہ ساری چیزیں جو دکھائی گئیں اس سے پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا وہ بہت ہی غیر معمولی تھا, اور اسرائیل کے لیے صرف اور صرف پچھتانا, افسوس کرنا اور ہاتھ ملنا جسے کہا جاتا ہے اردو کے محاورے میں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حالات بالکل بدل چکے ہیں اور انہیں اس کو قبول کرنا ہی پڑا. اگر ٹرمپ والی اس دھمکی کے چکر میں آتے تو اور بڑی تباہی کے راستے کھلتے خود اسرائیل کے لیے بھی, اسرائیل کے اندر استعفوں کے سلسلے, اسرائیل کے اندر خود وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے کہ ہم ہار چکے, لیکن صاحب ہم اعلان نہیں کریں گے. اب یہ منڈے کو دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت شروع ہونے والی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد, 500 دن مکمل ہونے پر یہودی ایک 8 گھنٹے کا روزہ رکھنے والے ہیں ان کی ہمدردی میں, اور پروٹیسٹ بھی ہے وہ, تو اسرائیلی سرکار دوسرے مرحلے میں نہ جائے اس کے امکان اب بہت ہی کم رہ گئے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب نے بیچ میں کہہ دیا تھا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جنگ بندی آگے تک چلے, لیکن اگر نہیں چلے تو اسرائیل کیا کر لے گا, کیا کرے گا, اور اگر چلے تو اسرائیل کی ہار اور اعلان کے ساتھ سامنے آئے گی.
جی قاسمی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اس تمام جارحیت میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے, صہیونی حکومت کا اربوں ڈالر کا اسلحہ دیا, یہ سب اپنی جگہ پہ, لیکن ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اربوں ڈالر کا اسلحہ دینے کا امریکہ نے اعلان کیا, اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ جو اب تک صرف صہیونی حکومت کی حمایت کر رہا تھا, اب خود غزہ کے اندر آنا چاہتا ہے, اور کہا ہے کہ غزہ کے عوام یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں, ہم یہاں کا کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لیں گے. تو امریکہ کے خود بذات خود جسمانی طور پر اور فزیکلی وہاں پر آنے کی آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے, آج ہی میں ایک سینئر جرنلسٹ سے انٹرویو کر رہا تھا, سعید نقوی صاحب انٹرنیشنل افیئرز کے بہت ہی ماہر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں ٹرمپ نے, ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے آرٹ آف دا ڈیل. آرٹ آف دا ڈیل میں خود ہی انہوں نے کہا کہ میں اتنی اونچی بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد بات چیت کر کے کہیں نہ کہیں سیٹل کر لیتا ہوں, وہ آرٹ آف دا ڈیل کے تحت وہ اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ وہ ہم کنٹرول میں لے لیں غزہ کے. لیکن انہی کا فورن منسٹر روبیو, اس کا آج ہی ایک بیان آیا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ, اس نے کہا کہ ہماری فوج تو جائے گی نہیں غزہ میں, اگر نہیں جائے گی تو اسرائیل خود ہی اپنے آپ نپٹے اور علاقے کے ملک اس معاملے سے نپٹیں, ہماری فوج جانے والی نہیں ہے غزہ میں. تو یہ ایک اور اینالسٹ ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ ٹرمپ کو ایک عام پڑھے لکھے سیاستداں کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ وہ ایک جوئے خانے کا جواری ہے جو ایک بہت بڑا جوا لگاتا ہے, بیٹ لگاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کم پہ جہاں کہیں ہو سکتا ہے وہ ڈیل کرتا ہے. تو یہ ٹرمپ نارمل آدمی نہیں ہے, یہ تو دنیا کے لوگ اچھی طرح سے جان گئے. اب ان کے خود منسٹرز کو ان کے بیان کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سرکار کو, रूबियो कुछ कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, तो ये सब एक गीदड़ भपकी है, अमेरिका वहां आने वाला नहीं है, मेरा अपना ऐसा अंदाज।
जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। चलते हैं डॉक्टर अहमद तैमूरी साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो जरा पागल दिमाग का आदमी है, क्या वाकई ऐसा है या वो ऐसा जाहिर करके अपने खास मकासद हासिल करना चाहता है?
देखिए, अगर इकतसादी लिहाज से शायद हम ये कह सकते हैं कि वो एक बड़ा इकतसादी आदमी है और वो सियासी मामलात में जब आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ताजराना जहनीत के साथ आगे आए, और पिछले 4 बरस के दौरान जब वो अमेरिका का सदर रहे तो मिस्टर ट्रंप ने काफी हद तक वो सियासी मामलात से आशना हो चुके हैं, और आज वो इक्तिसाद और तिजारत के साथ साथ सियासत से भी आशना है, और वो सियासत को काफी हद तक जो है एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे दूसरे मेहमान ने भी कहा, मैं अपनी राय यहाँ पर बयान करना चाहूंगा, ट्रंप उससे ज्यादा अहमक है कि वो कोई किताब लिख सके। मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने कोई किताब लिखी हो, सियासी मुशावरीन मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द और ताकतवर भी हैं, अच्छे माहिर भी हैं। ट्रंप बहरहाल एक फर्दी हैसियत से काम नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसके जो मुशावरीन हैं उसकी एक झमघटा है उसके इर्द गिर्द, और वो बहरहाल या अमरीका में जंग का जो इख्तियार है वो अमरीकी सदर के पास होता है, और वही जो है वो फौज को कंट्रोल भी करता है। लिहाजा हम ये कैसे हम ये नहीं कह सकते कि अमरीका ट्रंप पागल है, बल्कि जहां पर भी उसको जरूरत महसूस होती है वो एक जाहिल आदमी जरूर है। हम इसको ये कह सकते हैं कि वो बहुत खतरनाक आदमी है कि जहां उसको जरूरत महसूस होती है वो अपने फौजी ताकत को इस्तेमाल करने से गुरेजा भी नहीं है। अलबत्ता बोलोफ बाजी भी जो है वो एक तरह से एक सियासत का हिस्सा है, और कोशिश ये होती है कि काफी बात ऐसा होता है कि आप डरा धमका कर अपने दुश्मन को किसी इकदाम से बाज रखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि अगर आप अमेरिका ने उन्होंने हत्ता के ट्रंप ने रूस को भी धमकी दी है, लबनान को इससे पहले वो धमकी दे चुके हैं, अगर उन्होंने कहा कि अगर वो उससे ज्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो मुसाकरात की मेज पर नहीं आया कि जितना उसने जंग में नुकसान उठाया है, अमरीकियों का एक उनका जो भड़के मारना जो है वो उनकी सिरिश्त में शामिल है, उनकी पॉलिसी और उनकी सियासत का हिस्सा है, लिहाजा वो इस तरह की भड़के मारते रहते हैं। शहीद सिनवार की पर खुदा रहमत करे कि वो ये कहते थे कि हम या कामयाब होंगे या कौर करबला वजूद में आएगी। लिहाजा अगर लोगों का ईमान और बावर जो है वो खुदा के ऊपर ईमान हो और शहादत उनकी आरजू हो, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीका ने दूसरी जंग अजीम के दरमियान जापान की सल्तनत को तहदीद की धमकी दी और उन्होंने इस धमकी को कबूल किया, और 2 एटम बम जो उसने इस्तेफादा किए, और तीसरा बम मौजूद ही नहीं था लेकिन 2 बम उसने काफी नुकसान पहुंचाया था, और वहशत जो है वो तारी हो चुकी थी जापान पर। लिहाजा उन्होंने 2 एटम बम जो इस्तेमाल किए थे, यानी इसका उन्होंने उसका नाम पिदरे बम रखा था लेकिन तीसरा बम था ही नहीं। लिहाजा दुनिया इसको बाद में फैन गई कि ये एक भड़क थी अमरीकियों की, अगर जापान जो है वो तस्लीम नहीं होता। लिहाजा जाहिर है जापान अगर तस्लीम नहीं होता तो अमरीका को नुकसान उठाना पड़ता, जापान को नहीं। लिहाजा ट्रंप एक ऐसे सियासतदान हैं कि वो जहालत और अंदरूनी कुदरत जो है अमेरिका की, जिसको जिसमें फौजी ताकत सारे फैसिस है, उसके आज की दुनिया में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया इस बात को कबूल नहीं करती, और बाज अमरीकी जो रवैये हैं वो अमरीकी इम्पीरियलिज्म को ही जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और उसके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। ये शख्स एक ऐसा आदमी है कि जो جاہلانہ تینت کے ساتھ بڑا چالاکی اور عیاری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی امریکہ کے اندر کوئی بھی شخص نہیں ہے ایسا کہ جو ٹرمپ کے رویوں کو جو ہے انالیسس کر سکے صحیح طور پر، اور لہذا کوئی بھی احمقانہ اقدام بھی انجام دے سکتا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محمد احمد کاظمی صاحب،
جی
آپ نے جو ٹرمپ کا حوالہ دیا کہ وہ مطالبات بڑے بڑے کرتے ہیں پھر چھوٹی سی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو مجھے جو ہمارے گلی محلوں میں کچھ چیزیں بیچنے والے افراد ہیں وہ یاد آ گئے کہ کسی چیز کی قیمت وہ 1000 روپے لگاتے ہیں پھر وہ 150 میں دے جاتے ہیں، تو کیا ٹرمپ صاحب کا یہی رویہ ہے؟
اب تک کئی چیزوں میں وہ ایسا ہو چکا ہے، ایک تو جنگ بندی والے معاملے میں ابھی، اور اس سے پہلے غازہ کا پلان جو انہوں نے بیان کیا تھا اس کے دوسرے دن ہی انہوں نے بیان بدل دیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل غازہ امریکہ کو دے گا، اس کے بعد ہم ڈیولپ کریں گے۔ تو یہ وہ اسی سودے بازی کا ہی حصہ تھا، اور ابھی نامعلوم ان کو اس خطے میں اپنے فیصلوں کو، کتنے فیصلوں کو بدلنا پڑے گا جی، انہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ابھی تک اتنی تو سمجھداری کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی دھمکی امکی ابھی نہیں دی ہے، لیکن جی ساتھ ساتھ بات چیت کا بھی اشارہ کر رہے ہیں، کبھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران طاقتور ملک ہے اور میکسیمم پریشر کی پالیسی بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے پہلے دھمکیاں دیتے تھے یا دوسرے حکمراں، ابھی تک انہوں نے ایران کو براہ راست دھمکی نہیں دی ہے۔ یہ شاید کسی حد تک کچھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کے مشاورین نے سمجھایا کہ ایران اب ایسے دھمکیوں والا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ایسا کرنا امریکہ کے لیے شاید زیادہ نقصان دہ ہوگا۔
اچھا کاظمی صاحب، انہوں نے غزہ کے عوام کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کی، اسی کو آج حماس نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے، اور جو قیدیوں کی رہائی کے لیے جو اسٹیج تیار کیا گیا تھا اس میں جو بینر لگایا گیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا واضح طور پر ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہ مہاجرت صرف قدس کی طرف ہو سکتی ہے، تو فلسطین اور حماس کے اس پیغام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یقینی طور پر انہوں نے اپنا ارادہ صاف رکھا ہوا، کوئی ان کی طرف سے شک و شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی تصویریں لگائی تھیں اس بیک ڈراپ پر، جس میں اسرائیل کے اندر جس طرح سے مقبوضہ فلسطین کے اندر جس طرح سے 7 اکتوبر کو حملہ کیا اور کہاں کہاں تک وہ پہنچ گئے، ان کی تصویریں بھی انہوں نے لگائی تھیں، اور یہ کہا کہ ہم سوئفٹلی یعنی بہت آسانی سے ہم آپ کے یہاں مقبوضہ علاقوں میں چلے گئے تھے، یعنی وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کھل کر کے کر رہے ہیں، وہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور اب بھی جو 15 مہینے کی بمباری کے بعد بھی یہ بالکل نئی نئی گاڑیاں نکل کے آ رہی ہیں، نئے کپڑے نہ خود نہ صرف خود پہن رہے ہیں بلکہ ان رہا کرنے والے، رہا کیے جانے والے قیدیوں کو گفٹ بھی دے رہے ہیں، باقاعدہ نئی چیزیں پرنٹ ہوئی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین کے نیچے جو کچھ انہوں نے غازہ بسایا ہے وہاں پرنٹنگ بھی، وہاں کپڑوں کی سلائی بھی، وہاں ہر چیز بہت ہی کافی حد تک وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا انہوں نے انتظام کیا ہے، اور اس یقین کے ساتھ جس طرح سے وہ لے کر کے آتے ہیں ان اسرائیلیوں کو، یرغمالوں کو، وہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی پر اعتماد انداز میں، اس کا کوئی جواب ابھی تک بھی اسرائیل اپنی جیلوں سے رہا ہوتے ہوئے جیل کے دروازے سے نکلتے ہوئے فلسطینیوں کی تصویر اب تک بھی شائع نہیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے یہاں کے جو سرنگ ہے وہاں سے شروع ہو کر کے وہ کس طرح سے نکل کر کے آئے اس حد تک، حالانکہ وہ بظاہر اگر ایک عام آبزرور دیکھے تو شاید انہوں نے خطرہ مول لیا اس طرح کی ویڈیو جاری کر کے، لیکن ان کے اندر اطمینان اور بھروسہ، اور جس طرح سے ان کے یہاں سیکریسی قائم رکھی جاتی ہے، جس طرح سے 7 اکتوبر کے سلسلے میں جو ڈاکومنٹری سامنے آئی ہے اس میں غیر معمولی اعتماد کے ساتھ ان کی پلاننگ اور اس پر عمل، اس کے نتیجے، سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے جنگ کا نتیجہ۔ تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اسرائیل جو مسلسل امریکہ کے ہتھیاروں کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے، اگر روبیو نے جس طرح سے کہا ہے امریکہ کے نئے فورن منسٹر نے کہ ہمارے فوجی نہیں آئیں گے، ہم غازہ میں نہیں پہنچیں گے، تو لگتا ہے کہ इसराइल को सिर्फ और सिर्फ इस जंग बंदी पर अमल करते हुए गुजरना ही शायद उसके फायदे में है, अगर इसराइल के इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए। लेकिन नेतन्याहू भी अजीब, उसको भी किसी हद तक लोग पागल ही कह रहे हैं कि उसने, अगर वो जिस तरह से वो अपना एक मुल्क उसे मानते हैं, उसको उन्होंने कितना नुकसान पहुंचा दिया। वो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों तकरीबन एक ही किस्म के लोग हैं, लेकिन नतीजे खराब आएंगे, ये बिल्कुल साफ साफ।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद काजमी साहब, आपने कीमती वक्त अपना दिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर अहमद तैमूरी साहब, एक कैदियों के तबादले के साथ साथ एक जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि तहरान से बेरूत के लिए जो ईरानी एयरलाइन की परवाज थी उन पर पाबंदी लुबनानी हुकूमत से लगाई गई और इसके लिए धमकी दी थी गासिर से उन हुकूमत ने कि हम इन परवाजों में खलल डालेंगे। तो एक तरफ तो गजा वालों के साथ इस तरह उलझा हुआ है गासिब इसराइल, और दूसरी तरफ अब मुख्तलिफ तरीकों से ईरान और लुबनान के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, अमरीका और मगरबी ममालिक की सियासी और फौजी हिमायत के जरिए से मशरक़े वस्ता के इलाके को तजिया या उसके हिस्से बखरे करने की कोशिश कर रहा है, और एक जानिब वो इब्राहिम एकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब वो इस्तेकामती महाज की ताकत को कमज़ोर करना चाहता है। सायुन हुकूमत ने अमली तौर पर यह ऐलान किया है कि हमारी जो ज़मीनी वसत है वो कम है और हमें इसको आगे बढ़ाना है और इसको तौसी देना है। फलस्तीन के इलाके भी जो आज़ाद हैं वो हमारे हैं, फुरात भी हमारा है, और उसके बाद वो इराक़ की बात करते हैं और बाज़ इलाका जो सऊदी अरब का है वो भी वो कहते उस पर भी दावेदार हैं सहयोनी। शाम के इलाके पर जो उन्होंने कब्जा किया है वो अब इस फिक्र में लगे हुए हैं कि एक तरह से जो उनका वहम है वो ये है कि इस्तकामती महाज और ईरान का काम तमाम हो चुका है और लबनान को हम जो है वो प्रेशर में लें, और उसको प्रेशर में लेने के बाद अपने तौसी पसंदाना मकासिद को आगे बढ़ाएं। लिहाजा हमने ये देखा कि जैसे ही ये फैसला किया गया कि ईरान से जाने वाली परवाजों को महदूद किया गया, फौरी तौर पर लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मुजाहरे किए बेरूत की सड़कों पर आकर, और उन्होंने इसराइल की इस साजिश को नाकाम बना दिया।
डॉक्टर अहमद तैमूरी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे मौजूद मेहमानों के ख्यालात आपने सुने, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
Thank you. Thank you.